السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امید ہے سب سسٹرز ریفریشڈ اینڈ ریڈی واپس آ گئی ہیں. ظہر کی نماز پڑھ لی ہے جہاں پہ ظہر اور بریک کے بعد ریڈی ٹو ری اسٹارٹ ان شاء اللہ ریفیولڈ. ایسے ہی ہے سب سسٹرز واپس آ گئی مائک کے پاس پی سیز کے پاس الحمد للہ. ہم تھوڑا سا چینج کریں گے ہمارے سیشن میں تاکہ ہم اپنی آیات پہ غور و فکر کریں, ریفلیکٹ کریں. ہم اب تلاوت سنیں گے انشاءاللہ قاری کی آواز میں اور شروع سے سورہ الاحزاب کریں گے اور اس کو آپ ساتھ ساتھ ریفلیکٹ کریں, پڑھیں, اور جب استاذہ ریڈی ہوں گے پھر ان کو جوائن کریں گے انشاءاللہ کنٹینیویشن تفسیر کے لیے. ٹھیک ہے, سب سسٹرز ریڈی ہے اس کے لیے انشاءاللہ. گڈ, الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم لتردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته چلیے انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے مختصراً سی بات کریں اس پہ جو آپ سے وعدہ تھا کہ سبق کے اینڈ پہ بات کریں گے کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ یہیں قرآن پاک میں آتا ہے اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو پھر انسان کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے عام طور پہ تو ایسے موضوعات کبھی درسوں میں نہیں آتے لیکن ان باتوں کی ضرورت طالب علموں کو ہوتی ہے تو اس بات پہ کہ آپ لوگوں نے چونکہ قرآن کے لیے اتنا وقت دیا تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو بھی وہ تمام باتیں معلوم ہوں جو عام طور پہ درسوں میں نہیں کی جاتی اس لیے کہ فرقہ واریت
کا نام آتا ہے اور پلس یہ کہ کسی کو بدنام کرنا مقصود نہیں ہے. ہم جو بھی باتیں کریں گے یہ علمی باتیں ہیں اور اس کے لیے ہر چیز کا ریفرنس بھی موجود ہوتا ہے. یہاں بیچ میں بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ہم صرف یہ سمجھنا چاہتے ہیں جو بات بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہے کہ آخر اتنی واضح آیات ہونے کے باوجود لوگ بھٹک کیسے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام کہتا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں, تو سوال پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے نبوت کے دعوے کیوں کیے اور ان کی کیا حیثیت تھی. ہم تھوڑا سا اس کو سیرت کے آئینے میں دیکھیں گے. پیچھے بات ہوئی تھی لیکن میں نے اس سوچ کے ساتھ اس کو تھوڑا سا الگ رکھا ہے کہ جس کو دلچسپی ہو وہ اس موضوع کو زیادہ تفصیل سے سن سکتا ہے. تو بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ کو یہ خواب دکھا دیا گیا تھا کہ آپ کے جس کی تعبیر یہ تھی کہ آپ کے بعد 30 جھوٹے نبوت کے دائی ہوں گے, اور اس کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا. آپ یمامہ کا ایک شخص تھا جس کا نام تو کچھ اور تھا, مسلمہ کہتا تھا خود کو. اس نے ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا, اور یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں کی کہانی ہے. اس نے خط کا مضمون کچھ اس طرح سے باندھا تھا کہ محمد رسول اللہ کی طرف, مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے, نعوذ باللہ, یعنی من اینڈ فرام, جسے کہتے ہیں نا فرام کی طرف. اور ساتھ ہی اس نے اس میں وہی آپشن لکھی تھی کہ اگر تم مجھے اپنے بعد خلیفہ مقرر کرو یا اپنے بعد مجھے نبوت میں شامل کر لو تو میں تمہیں ماننے کو تیار ہوں. اس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں اس کے قاصد کو قتل کروا دیتا. اس کے بعد یہ مسئلہ تھوڑا سا دبا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک جب ہوئی تو اس کے بعد صحابہ کو جو سب سے پہلا مسئلہ پیش آیا تھا بڑے مسئلوں میں, وہ یہی مسئلہ تھا کہ اس شخص نے 40,000 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا جو سب جوان بھی تھے, اسلحے سے لیس تھے اور بہت ہی جوش میں تھے, اور انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ یمامہ کے نام پہ لوگ جانتے ہیں. اور جنگ یمامہ کا نام سنتے ہی میرا تو دل چاہتا ہے کہ واقعی روم, کہ وہاں تقریباً 1200 مسلمان مارے گئے تھے جس میں صرف 70 جو تھے وہ حفاظ تھے. اور اسی موقع پہ پھر صحابہ میں اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی تھی کہ اگر اسی تیزی سے حفاظ مارے جاتے رہے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ قرآن پاک نہیں رہے گا, تو لہٰذا قرآن پاک کو کمپائل کیا جائے گا. اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیسے کر لیا, یہ بھی تو ایک سوال آتا ہے. تو یاد رکھیے یہ خود کو مسلمان کہتا تھا, اس کے پاس بھی اذانیں ہوتی تھیں, نمازیں ہوتی تھیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا تھا, لیکن عقائد میں ہلکا سا ذوف جو ہے نا یہ قابل قبول نہیں ہے. اس کے دماغ میں یہ خیال تھا کہ میں بہت عقل مند ہوں, اور یاد رکھیے جہاں بھی آپ پڑھیں گے, ابھی 6-7 لوگوں کا آپ کے سامنے ذکر رکھوں گی, ہر ایک عقل مند بہت تھا لیکن عقل سلیم نہیں تھی. عقل کون سی تھی؟ عیار تھی. اس شخص نے شروع میں تو جو دعویٰ سو کیا لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اور اس دور میں جبکہ ابھی دور نبوی اتنا قریب تھا پھر بھی اس نے اپنے ساتھ 40,000 لوگ جمع کر لیے. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غلط عقیدے رکھنے والے لوگ بھی اپنے ارد گرد بھیڑ جمع کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اچھا جی یہ ممکن کیسے, یہ ہاؤ از اٹ پاسبل, لیکن یہ اٹس پاسبل. تو کسی کی شعلہ بیانیوں کو دیکھ کر, کسی کے بڑی اچھی اسپیچ کرنے اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر یہ کبھی گمان نہ کریں کہ وہ شخص حق پہ ہے. ایون اس کے ساتھ اتنے زیادہ لوگ تھے لیکن صحابہ میں سے کسی نے اس پہ شک نہیں کیا کہ یہ شخص شاید اچھا ہی ہوگا, تبھی تو لوگ اس کے پاس ہیں. ہم بعض دفعہ تعداد کی زیادتی کی وجہ سے کہتے ہیں آخر کوئی تو بات ہوگی نا جو لوگ ان کے ساتھ ہیں, کچھ تو ان کے اندر بھی عقل ہوگی. بہرحال اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے اس کو کیفیت کردار تک پہنچایا اور حبشی نے ان کو قتل کیا, اور اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ بھی لیا اور اپنے سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کر دیا. اس کی باتیں بعد میں مزید کچھ ہوئیں تو کریں گے, لیکن صحابہ نے اس میں ہلکا سا بھی شبہ نہیں رکھا کہ یہ شخص جھوٹا نہیں اور اس کے ساتھ نبوت, اس کے ساتھ جنگ ہوگی, بلکہ یہ پہلا اجتہاد تھا مسلمانوں کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی بھی دائیے جیسے نبی کے سری کسی بھی دعوے نبوت کرنے لے سے جنگ نہیں ہوئی. تو یہاں تو یہ بھی فتنہ پڑ سکتا تھا نا کہ اچھا جی ہم اس سے جنگ کیوں کریں, کیا ہوا بےچارا, جو بھی کہہ رہا ہے اس کی نیت تو اچھی ہے, لیکن بہرحال ختم ہوا. اس کے بعد دوسرا شخص اسود انسی ہے. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے بھی یہی کہا. اور یاد رکھیے ہر بندہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, پہلے دن دعویٰ نہیں کیا نبوت کا, پہلے دن وہ ایک عالم, ایک بڑے معروف اللہ سے ڈرنے والے اور بہت ہی زیادہ اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ ہوتے تھے, وقت کے ساتھ بدل جاتے. پھر اسی طرح ایک اور شخص تھے طلحہ, جیسے طلحہ لکھتے نا ہمارے یہاں وہی طلحہ یا اس میں آ جاتی ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ بعد میں پھر انہوں نے توبہ کی ارتداد سے اور پھر مسلمان ہو گئے تھے. چوتھا جو نام آتا ہے وہ آتا ہے سجاح کا. سجاح ایک عورت تھی, اس نے کہا کہ دیکھو خاتم النبیین ہے نا, مردوں میں نبوت ختم ہوئی ہے, عورتوں میں تو نہیں ہوئی نا. اس کو اتنی ہی اللہ کی بندی کو پتا تھا کہ مردوں میں تو نبوت شروع بھی نہیں ہوئی. اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کی بھی شادی مسلمہ کے حساب سے ہوئی. دونوں ایک دوسرے کو ایک لوگ ہمیشہ لائک مائنڈیڈ لوگوں کی پسند کرتے ہیں. اور مسلمہ سے نکاح کی صورت میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جو مہر ہے, اب دیکھیں مہر کے ایک تمام ہو رہا ہے. جو ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ تو نہیں کہ پوری دین کو نہیں مانتے, دین ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس میں مس ہوتی ہیں. تو اس نے کہا کہ دو نمازیں معاف کر دیتے ہیں. یہ ایک قسم کا تحفہ امت کو دیا اس شادی کا. جو مجھے اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے نا وہ ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. میں جب یہ موضوع پڑھ رہی تھی تو میں نے اسی لیے اس کو بہت ٹالا ہے, ابھی بھی ٹال رہی ہوں کہ نہ ہی بات کروں, کہ کبھی بھی کوئی بندہ علم کے بعد مطمئن ہو کے نہ بیٹھے. آج بھی آپ کو جتنے بگڑے ہوئے لوگ دکھیں گے عقائد کے ناطے سے وہ عالم ہیں, وہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں, ان کو کتابیں بھی لکھنے آتی ہیں, وہ پڑھتے بھی ہیں, لیکن شیطان کو ایسے ہی تو لوگ اچھے لگتے ہیں. خاص طور پہ ایسے لوگ کہ جن کی پرسنالٹی بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں. یہ بھی ایک دیکھنے میں آتی ہے چیز کہ جس طرح انبیاء کرام جو ہدایت کی طرف بلاتے تھے ان کی پرسنالٹیز اچھی ہوتی تھی, لوگ ان سے اٹریکٹ ہوتے تھے, اسی طرح یہ باطل چیزوں کو پیش کرنے والے لوگ ان کے اندر بھی بہت خوبیاں ہوتی تھی, اور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بہت کرسمیٹک قسم کی پرسنالٹیز یہ تھی ان کی. اور شیطان کو ایسی بہت پسند ہے کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ لوگوں کو اپنے پیچھے چلا لیں گے, ایک کو بھٹکا لو دوسرے کو بھٹکا دیں گے. بہرحال ہوتے ہوئے پھر جب دور خلافت ختم ہوا تو پھر اگلا نام جو ہے وہ حارث نام کا ایک شخص تھا. خلیفہ مروان کے دور میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس کو قتل کروا دیا تھا. پھر اس کے بعد خلیفہ ہارون الرشید کا دور آیا, ایک شخص کا نام نہیں ان کے معلوم, اس نے حضرت نوح ہونے کا دعویٰ کیا, کہتا تھا میں نوح ہوں. اور کہتا کیا تھا کہ 950 سال تو وہ دنیا میں رہے ہیں, ابھی ان کے 50 سال باقی ہیں اور وہ میری صورت میں پورے ہوں گے, یعنی یہ میری صورت میں دنیا میں آئے ہیں, لہذا اس کو قتل کروا دیا گیا. ایسے لوگ جب اسلام کا دور اچھا تھا, جب خلیفہ اچھے تھے, مسلمان بعمل مسلمان تھے, جب بعمل مسلمان تھے تو جب بھی کوئی اس قسم کا دعویٰ کرتا تھا نا, تو پھر مسلمان جو لیڈرز تھے وہ ان کو نبٹ لیتے تھے. ایسے لوگوں سے معاملہ کس طرح سے کیا جاتا تھا, پہلے ان کو توبہ کی دعوت دی جاتی تھی, اسلام پیش کیا جاتا تھا, اگر توبہ کر لیتے تو اور بات, نہ کرتے پھر ان کو قتل کروا دیا جاتا تھا. اور یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورت مائدہ میں, میں یرتد عن دینہ, یعنی مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. اب یہ تو تھے جو ماضی کے تھے. دور حاضر یعنی آج کا جو دور ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے کلوزسٹ جو ہمارا ٹائم ہے, اس میں دو لوگوں کے نام معروف ہیں. موجودہ صدی جو پچھلی ابھی گزری ہے ہم سے, 18th century کہہ لیجیے, اس میں ایک تو شخص بالکل 20s میں اٹھے تھے شروع کے دور میں, یعنی صدی کے, ان کا نام تھا رشاد خلیفہ. انہوں نے قرآن پاک کے نمبرز کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تھی اور قرآن کے کوڈز نکالے تھے, الف لام میم ان کا مجموعہ 19 ہونا چاہیے, اس طرح کی کھیل تھی. اس صورت میں قرآن کی وہ تحقیقات کی گئی کہ سورت توبہ کی دو آیات جب ان کے مقرر کردہ کوڈ پہ پوری 19 لفظ ہے نا, 19 کا لفظ اس کا ملٹیپل کرتے تھے یہ قرآن کے ساتھ, تو سورت توبہ کی دو آیات جب ان کے کوڈ پہ نہ آئیں تو انہوں نے یہ کہہ کر اس کو قرآن سے حذف کروا دیا کہ یہ قرآن کا حصہ ہی نہیں, یہ بعد کی کوئی پیداوار ہے. شروع میں اس طرح کی لفظی کہانیاں اور قرآن کی تفسیریں اور لفظوں سے کھیلے, آہستہ آہستہ پھر اس کے بعد انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اور کسی ایک شخص نے جن کو ان پہ غصہ آیا اس نے ان کو مروا دیا, ختم ان کا معاملہ ختم, یعنی زیادہ دیر ان کا کھیل نہیں چلا. لیکن ایک دوسرا نام جو سن 60s میں, یعنی جو 60s کی سینچری گزری اس میں اٹھا, ان کا نام غلام احمد تھا, قادیان سے تھے. ان کا بھی آغاز کیا تھا, بہت اچھا آغاز تھا, لوگ ان کو بہت یعنی اچھا مبلک کہتے تھے، یہ خود کو عالم کہتے تھے، شعلہ بیان تھے، اتنے اچھے ڈیبیٹر تھے کہ اس دور کے جو انگریز پادری ہیں ان کے ساتھ ان کی بحثیں ہوتی اور ان کو ہراتے تھے. لیکن جو ہی ان کو شہرت مل گئی تو بس سمجھیں کہ عقل ماری گئی، اللہ تعالیٰ ہی معاف کر دے. انہوں نے پہلا دعویٰ جو کیا تھا نا سٹریپس میں، ان کا دین شروع ہوا تھا. سب سے پہلا ان کا دعویٰ کیا تھا کہ میں آدم بھی ہوں، شیس بھی ہوں، یعقوب بھی ہوں، موسیٰ بھی ہوں، عیسیٰ بھی ہوں، اور ذل احمد اور ذل محمد ہوں. یعنی پہلے سارے نبیوں کا پرتاؤ بھی میرے میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کو انہوں نے بالکل نہیں کہا. اپنے منہ سے کہتے تھے کہ ختم نبوت کا عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی آخری نبی تھے، میں کیا ہوں، میں ذلی نبی ہوں. ذلی کیسے، اس کو آپ ابھی دیکھیں گے. خیر انہوں نے تو یہ بات کی، یہ بتائیے کہ جنہوں نے ان کی بات سن کے مانی وہ کیا تھے، ہونا کیا چاہیے تھا، ان کا انجام بھی وہی جو پچھلوں کا ہوا، تلوار کافی تھی. لیکن یہ دور انگریزوں کا دور تھا، اور انگریزوں کو آلویز ایسے لوگ اچھے لگتے ہیں کہ جو اسلام کے اندر نئی نئی چیزیں لائیں. دوسری بات، انہوں نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے فتویٰ کیا دے دیا اپنے علم کی بنیاد پر کہ انگریزوں سے جہاد جائز نہیں ہے. جب انگریزوں کا جہاد ختم کیا تو جہاد کو کیا کہ انہوں نے کہا جہاد صرف جہاد بن نفس ہے، نفس کا جہاد، نفس کا جہاد کرتے تھے، دیٹس اٹ. اسی لیے آج بھی جب کبھی مسلمان قرآن پڑھنے والے جہاد بن نفس کی بات کرتے ہیں نا، تو کئی لوگوں کو ان کے بارے میں شک ہو جاتا ہے کہ یہ قادیانی تو نہیں ہے. یعنی دو اسکیم ہو گئی نا، کچھ نے تو صرف انہوں نے تو کہا صرف نفس کا جہاد ہے، خود کو پاک کرو، اپنے آپ کو رکھو، یہ نفس کی نمازیں اور آنکھ کے روزے اور دل کے پردے، یہ ساری کہانیاں اس دور کی ہیں. اور دوسری طرف یہ بات ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہاد بالکل ہی نہیں ہے نفس کا، اور کرو گے تو قادیانی بنو گے. کچھ ایسے بھی اچھے لوگ ہیں کہ جو صرف خود کو قادیانی کہلوانے کے خوف سے جہاد بن نفس کی ٹرم نہیں یوز کرتے اپنے کاموں میں، اپنی کلاسز میں، کہ کہیں لوگ ہم سے قادیانی کی بات نہ کر دیں. کس طرح مختصر جب ان کی شہرت ہوئی عالم ہونے کے ناطے وٹ ایور، تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ جو سیکنڈ فیز اختیار کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، آج آپ کی سنتوں پر جو ان کو چلائے وہ آپ کو بڑا پیارا لگتا ہے، صرف وہی بات ہے جو سنت کی ہے. آہستہ آہستہ انہوں نے یہ عقیدہ دے دیا کہ جو سنت پر چلتا ہے نا وہ ایک بے داغ آئینہ بن جاتا ہے، میرر. جب وہ بے داغ آئینہ مراد یہ کہ بالکل کاپی کرو نبی کو، یہ عقیدہ چلتا رہا کچھ عرصہ. پھر اس کے بعد انہوں نے اگلا سٹیپ یہ اختیار کیا کہ جو سنت پر چل کر ایک آئینہ بنتا ہے تو اس کے اندر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس دکھتا ہے، اور جب عکس کی بات ہوتی گئی تو آہستہ آہستہ انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ کے نبی کا سایہ نظر آتا ہے. اور آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے پھر تھرڈ فیز میں جب ان کا دعویٰ کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو لوگوں، میں نیا نبی بالکل نہیں ہوں، بلکہ میں رسول نبی ہوں، میں رسول اور نبی ہوں بذریعہ سایہ شیڈو، یعنی ذلی نبی کہتے ہیں. آپ نے یہ ٹرمز بہت سنی ہوں گی، ابھی میں آپ کو کچھ کوٹیشن پڑھ کے بھی سناؤں گی انشاءاللہ تعالی، تاکہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں کہ یہ باتیں ایسے منہ سے تو کرنے والی ہوتی بھی نہیں ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو سنتوں کے آئینے میں ڈھالنے کے بعد خود کو ہی نبی کی نبوت کی بات کرنی شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ جس طرح ہر انسان کا شیڈو ہوتا ہے نا، سایہ ہوتا ہے، اس طرح نبوت کا بھی شیڈو ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ اب آج کے دور کا میں وہ آئینہ ہوں کہ جس میں کوئی شکل محمدی دیکھ لیں، محمد کیسے تھے دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لو، میرے اندر نبی کی شکل اور ان کا کردار ریفلیکٹ ہو رہا ہے. عام بیوقوف بندہ یہ باتیں کر سکتا ہے؟ یہ باتیں تو کسی کے اوپر سے نہیں گزر، اوپر سے گزر جاتی ہیں، کون ایسی باتیں سوچے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے بالآخر پھر کہا کہ میں ذلی نبی بن گیا ہوں، اب میں نبی کی سنتوں پہ عمل کر کر کے اتنا چمک گیا ہوں کہ اب مجھے ذلی نبی بنا دیا گیا. دوسرا جو ظلم کیا گیا وہ کیا تھا، جو ایک اور آپ کی آیت کے اندر لفظ ہے نا خاتم النبیین، ذکر کیا تھا میں نے آپ سے کہ خاتم کا لفظ ہے یہ سیل کے معنوں میں، سٹیمپ کے نہیں ہے. انہوں نے قرآن کی معنوی تحریف کی، ان کی کتابوں میں آج بھی آپ پڑھیں گے اس آیت کی تفسیر، تو وہ خاتم کو سیل نہیں کہتے، سیل سمجھتے ہیں نا ٹو کلوز، سٹیمپ کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سیل آف اپروول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، خاتم النبیین، یہ نہیں تھا کہ آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آنا، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیمپ دے دی ہے اور آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ جس بندے کو دیکھیں کہ وہ آپ کی سنتوں پہ بہت عمل کرے آپ اس پہ جا کے وہ سیل لگا دیں، جس پہ آپ سیل لگا دیں گے وہ نبی بن جائے گا. یہ دعویٰ شروع ہو گیا. پھر آخر ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا کہ میں اتنا کامل ہو گیا ہوں عمل کر کے دین پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے نبوت کی سیل میرے اوپر لگا دی، تو آج کے دور کا محمد میں ہوں. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے. کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے یا ان کی پیدائش سے لے کر ان صاحب کے پیدا ہونے کے دوران کوئی ایک متبع سنت نہیں آیا اتنا کہ جس کے اوپر اللہ کے نبی سیل لگا دیتے کہ تم بھی چلو میرے پر تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی سب کا کیا معاملہ ہے؟ سوچ سکتے ہیں کسی کو تو نہیں یہ ملا، یہی اتنی عمل کرنے والے تھے، پہلی بات ہے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ قرآن کا مزاج کیا ہے. اسی سبق میں بات ہوئی تھی نا، ان ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو بھیجا، یعنی اللہ نے کسی انسان کو، انسان فرشتے کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ اپنی مرضی سے کسی کو نبی بنا دے. یہ وحوی نہیں، یہ وحوی ہے، قصدی عمل نہیں ہے. میں اور آپ دعا نہیں کر سکتے کہ نبوت کیا ہوتی ہے اور کس ہمیں نبی بنا دے، تو یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. کچھ چیزیں میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، یعنی کچھ تو اتنی ولگر اور خراب چیزیں ہیں کہ وہ آپ سے ذکر بھی نہیں کرنے کو دل کرتا. جو اس مذہب کے حاملین نے عقائد بنائے، کس طرح ان کو انگریز کی پیروی باتیں حاصل ہوئیں، اور آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ حدیث ہے. اور آپ کو ہوتا ہے فتنہ انکار حدیث اسی قادیانیت مذہب کی پیداوار ہے. جب انہوں نے آگے لا کے پیش کیا، اب میں وہ حدیثیں آپ کے ساتھ تھوڑی سی صرف ذکر کروں گی کیونکہ موضوع شروع کیا تو پھر تھوڑا اس کو ہم پورا کر ہی لیں تو بہتر ہے. 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے پہ. حضرت عیسیٰ کا آنا متواتر کہتے ہیں، مسلسل، کنٹینیوس، ود آؤٹ بریک، اینی چین ٹوٹی ہوئی، کے یہ موضوع موجود ہے. میں حدیثیں آپ سے ذکر کرتی ہوں بھی. انہوں نے کیا کہا کہ ہاں ہاں، یہ جو عیسیٰ کے آنے کی باتیں ہیں نا، یہ عیسیٰ کے نہیں بلکہ یہ مثل مسیح کی باتیں ہیں. مسیح نہیں آئے گا، مثل مسیح آئے گا، مثال یعنی مسیح. ہاں ٹھیک ہے، دیکھیے منہ سے آج بھی کہتے ہیں کہ نبی آخری تھے. میں کون سا وہ نبی ہوں، میں تو دوسرا نبی ہوں، ذلی نبی ہوں. جب حضرت عیسیٰ کی بات ہے، پھر انہوں نے دعویٰ کیا کیا؟ پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں آج کے دور کا کامل شخص ہوں، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ. جب اس سے بھی کچھ اور عرصہ گزرا تو انہوں نے کہا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں. اس پہ بھی بس نہیں ہے، یہ میں آپ کو جو باتیں کر رہی ہوں ان کی کتابوں کے ریفرنسز ہیں. خود انہوں نے کہا کہ میں تو اس محمد سے بھی بہتر ہوں. اگلا اسٹیپ یہ تھا، کہتے ہیں کہ وہ دور اتنا ترقی یافتہ دور نہیں تھا، محمد وہ کام ہی نہیں کر سکے جو آج میرے دور سے ہوگا، تو محمد تو کیا میں اس سے بہتر ہوں. ان کے شعر ہیں، ان کے قوم جو ماننے والے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو محمد سے بھی اعلیٰ ہے. جب محمد بن گئے تو اب ان کو شوق آیا تو مجھے تو کچھ اور بھی بننا چاہیے، صرف میں محمد کیوں بنوں صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں مثیل مسیح ہوں، حضرت عیسیٰ کی شبیہ ہوں. اور وہ شبیہ کیسے بنائے؟ اب بیچ میں 100 حدیثیں ہیں کم سے کم. انہوں نے جا کے پھر فتنہ انکار حدیث کا شوشہ چھوڑا. انہوں نے کہا حدیثوں کو تو ماننے کی ضرورت نہیں، ہم تو صرف قرآن کو مانیں گے، اور میرا جو مذہب ہے یہ قرآن کی بنیاد پہ. آج اگر کسی بندے کے منہ سے آپ آدھی بات سے بھی سن لینا کہ حدیث چھوڑیں جی وہ تو صحیح نہیں ہوتی، تو پیچھے دیکھ لیجیے بیچ چاہیے. بلکہ آج کے دور کے جتنے معروف مشرق اور گمراہ فرقے نا، آپ دیکھیں گے سب کی چین ادھر آ کے ٹوٹتی ہے. اور میں یہ باتیں کر رہی ہوں نا تو میرے ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک شخص آ رہا ہے، کیا ہوگا بلا؟ ابو عامر فاسق، جس نے ایک مسجد زرار بنائی. سورۃ توبہ یاد کر لیں. ہر فتنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مسلط کیا گیا نا، جنگوں کا اور یہود کا، اس کے پیچھے وہ مین برین وہ تھا. مجھے آج کے دور کے حالات کے مطابق یہ ساری چیزیں دکھتی ہیں. پھر انہوں نے اس چیز پہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں حضرت عیسیٰ سے بھی اعلیٰ عرفا ہوں، اس طرح کے یعنی باتیں پیش کی کہ جس کی وجہ سے یہ سارے لوگوں کو خوش رکھے، کرسچنز کو بھی خوش رکھے. اور آپ کہتے ہیں کہ کرسچنز میں حضرت عیسیٰ کی جو تسلیس کا نظریہ اور عقیدہ، اور حضرت عیسیٰ ابنیت ابن پہ آگے، وہ بھی اسی سوچ کی پیداوار تھی. ان کو خوش کرنے کے لیے کرسچنز پلیس کو یہ دیا کہ تم یہ منوا لو کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ فوت نے وہ مطلب اللہ کے نبی نہیں بلکہ بیٹے تھے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کفر، وہ کہتے ہیں نا کہ کفر کی بھی کئی چینز ہوتی ہیں، اتنے سارے جھوٹے مذاہب جو نا وہ ملا کر اس کا یہ مرغول ہے. اب میں آپ کو کچھ چیزیں سناتی ہوں، کچھ زیادہ نہیں، اس لیے کہ ان ساری چیزوں میں ان کا اپنا کیا طریقہ کار تھا. یعنی مسئلہ ختم نبوت، ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھنا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اور آپ کا آخری پیغمبر ہونا، آپ کے بعد کسی نبی کا دنیا میں مبعوث نہ ہونا، اور ہر نبوت کے دعوے دار کا کاذب اور کافر ہونا ایسا مسئلہ ہے جس پر صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہر دور کے مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے. سمجھ نہیں اجماع یعنی سب کو اس پہ اتفاق ہے, کوئی سے الگ نہیں ہے. اس لیے ضرورت نہ تھی کہ اس پر کوئی بحث کی جائے, لیکن قادیانی فرقے نے اس مسئلے میں مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے زور لگایا. سینکڑوں چھوٹی بڑی کتابیں شائع کر کے کم علم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس پہ بات کریں. اس پہ بہت ساری اچھی کتابیں بھی ہیں, اگر کسی کو شوق ہو تو ان کو نام بتائے جا سکتے ہیں. لیکن ختم نبوت کے نام پر ایک کتاب ہے جس میں 100 آیتیں اور 200 زائد حدیثیں اور سینکڑوں اقوال اور آثار سلف و خلف کے ہیں, جس سے یہ مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے اور اس عقیدے کا جو دجل ہے اس کا جواب مل جاتا ہے. ان میں سے چند باتیں. پہلی بات کیا ہے, قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے, دجال کو قتل کریں گے اور اس وقت ہر گمراہی کو ختم کر دیں گے. مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان میں اٹھایا جانا اور پھر آخری زمانے میں تشریف لانا جو قرآن و سنت کی بے شمار نصوص سے ثابت ہے, ان کا انکار کر کے خود مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ استدلال پیش کیا کہ اگر حضرت عیسیٰ بن مریم بنی اسرائیل کا پھر دنیا میں آنا تسلیم کیا جائے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطب النبیین ہونے کے متنافی ہوگا. سمجھ آ رہی بات, یعنی کہ اگر حضرت عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے تو پھر اللہ کے نبی تو خاتم النبیین نہیں ہے. حالانکہ اس کا بہت سمپل جواب ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے تو یہ نبی بن کے نہیں آئیں گے اور نیا نبی بن کے نہیں آئیں گے, بلکہ یہ امت مسلمہ کے اندر ہوں گے. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات ان کا دعویٰ درست نہیں تھا. اب ان کو چونکہ یہ ثابت کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے تو یہ ثابت بھی کرنا لازمی تھا کہ وہ فوت ہو گئے, لہذا انہوں نے حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت کی. آج بھی بالا کوٹ میں, اگر آپ پاکستان میں اوپر انٹیریئر میں جائیں جو ناردرن علاقہ ہے, وہاں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنائی ہوئی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ فوت ہو گئے اور جن کو آنا تھا وہ میں ہوں, وہ میں مسیح مسیح ہوں. دیکھیے اگر آپ لکھ کے دیکھیں گے نا, ذلی نبی, نبی کا سایہ اور مسیح مثل, ریفلیکشن دونوں میں بات ایک ہی ہے. منہ بھر کے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی ہوں, ان کو تو یہ پتا ہے, کوئی پاگل مسلمان بھی نہیں اس کو مانے گا. ہمیشہ لوگوں نے لوگوں کے عقائد کے اندر جو خرابی پیدا کی نا, وہ اپنی انٹیلیجنس سے کی ہے. زور بیان, زور خطابت, اور پوچھو بھی نہ اور بات بھی نہ کرو, یہ بھی نہ کرو, وہ بھی نہ کرو, اس لیے ایسی ساری باتوں کو انہوں نے عام کر کے ہمارے سامنے یہ رکھ کے پیش کیا. اب ایک اور اس کی کوٹیشن آپ کو سناتی ہوں. ان نبوت کے دعوے داروں نے دعوے نبوت کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ایک چال چلی, اور وہ کیا, نبوت کی ایک نئی قسم ایجاد ہوئی ہے جس کا قرآن و سنت میں تو کوئی وجود نہیں, اور پھر کہا کہ یہ قسم نبوت کی حکم قرآنی ختم نبوی کے منافی نہیں. کیا انہوں نے نبوت کے مفہوم میں وہ راستہ اختیار کیا جو ہندوؤں اور دوسری قوموں میں معروف ہے, اور وہ کیا, ایک شخص کسی دوسرے جنم میں دوسرے روپ میں آ سکتا ہے, اور پھر یہ کہا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کر کے آپ کا ہم رنگ ہو جاتا ہے, اس کا آنا گویا خود آپ کا ہی آنا ہے, اور وہ در حقیقت آپ ہی کا ذل اور بروز ہوتا ہے, اس لیے اس سے عقیدہ ختم نبوت متاثر نہیں ہوتا. یعنی نعوذ باللہ کہتے کہ میں نبی کا دوسرا جنم ہوں اور میرے آنے سے عقیدہ ختم نبوت متاثر نہیں ہوتا. اول خود تو یہ کہ یہ نو ایجاد نبوت اسلام کہاں, یہ نئی ایجاد نبوت کہاں سے, اس کا تو کہیں ہمیں قرآن سنت میں نہیں ملتا. اور دوسری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ ساری باتیں نہیں سمجھ آ سکی جو ان کو سمجھ آئیں. یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثیں ہیں, جس میں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کی, آپ نوٹ کر لیجئے, حضرت ابو ہریرہ سے آپ نے فرمایا, میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک مکان بنایا اور اس کو خوب مضبوط اور مزین کیا ہو, مگر اس کے ایک گوشے میں دیوار کی ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو, تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اس میں چلیں پھریں اور تعمیر کو پسند کریں, مگر سب یہ کہیں کہ اس مکان بنانے والے نے یہ اینٹ یہاں کیوں نہ رکھ دی جس سے تعمیر بالکل مکمل ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ میں ہوں, اور بعض الفاظ میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اس خالی جگہ کو پر کر کے اب قصر نبوت کو مکمل کر دیا گیا. اب یہ صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی ایک آخری اینٹ پہ نبوت کے ایک محل میں, تو لہٰذا وہ پوری ہو گئی. اب اس کے بعد علماء کہتے ہیں کہ کسی کا نبوت کا دعویٰ کرنا یہ تو کفر ہے. اب غور سے سنیے کہ یہ بات آپ میرے اور آپ کے عمل کی ہے. کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ تو مرتد ہو گیا. کسی نے اس دعویٰ کرنے والے سے یہ کہا کہ لاؤ ثبوت دکھاؤ وہ بھی کافر ہو گیا. کیونکہ کسی کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ نبوت کا دعویٰ دکھائے گا تو ہو سکتا ہے یہ نبی ہو, تو یہ ہمارا اپنا ختم نبوت کے تو عقیدے پہ حرف ڈالتا ہے نا, تو لہٰذا اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. ایک اور روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم کی اور مسند احمد میں ابو ہریرہ سے, بنی اسرائیل کی سیاست اور انتظام خود انبیاء کے ہاتھ میں تھا, جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی تو دوسرا نبی اس کے قائم مقام ہو جاتا, اور میرے بعد کوئی نبی نہیں البتہ میرے خلیفہ ہوں گے جو بہت ہوں گے. تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں. لوگوں نے پوچھا اللہ کہ نبی آپ کے بعد پھر ہدایت کیسے ملے گی لوگوں کو, جو عام سوال تھا, تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت کے ذریعے ملے گی, میری امت کے جو علماء ہیں وہ میرے جانشین ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ابو ہریرہ سے, نبوت میں سے اب کچھ باقی نہیں رہا سوائے مبشرات کے. صحابہ نے پوچھا اللہ کہ نبی یہ مبشرات کیا ہے, تو آپ نے فرمایا سچے خواب جو خود کوئی مسلمان دیکھے یا کوئی دوسرا اس کے متعلق دیکھے. کیا اللہ کے نبی وہاں یہ بات نہیں بتا سکتے تھے کہ ذلی نبی آئے گا, ایک تشریح نبی آئے گا, ایک مسیح کی طرح کا آئے گا, ایسی تو کوئی بات نہیں دکھتی. یہ سب باتیں بڑی بڑی جو باتیں نا, اتنی مشکل ٹرمز ہیں جو میں آسان کرنے کر کے بولنا چاہ رہی ہوں, تشریح غیر تشریح نبی اور ذلی نبی اور میرے اندر پتہ نہیں کیا کچھ, اتنے مشکل یہ بکس پڑھی بھی نہیں جاتی عام لوگوں سے, ایک دفعہ نہیں آپ پڑھ سکتے, گھنٹہ لگا کے اس میں سے دو لائنیں سمجھ آتی ہیں, اتنے مشکل لفظ یہ لوگ بولتے ہیں. ایک اور روایت ہے مسند احمد اور ترمذی کی حضرت انس سے, آپ نے فرمایا کہ بے شک رسالت اور نبوت میرے بعد منقطع ہو چکی ہے, اور میرے بعد نہ تو کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ہوگا. تو ایسی ساری چیزوں کو کبھی بھی آپ سنیں تو اللہ سے یہ دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے. پھر اسی طرح آپ کو تھا کہ دجال کے دور تک یہ سلسلہ جھوٹی نبوت کے دعووں کا یہ چلتا رہے گا اور یہ ختم نہیں ہوگا, اینڈ پہ جب دین پورا اپنی اصل شکل میں آئے گا تو پھر ایسا ہی معاملہ ہوگا. جی یہ ایک دو ان کے پڑھ دیتی ہوں آپ کو. بے شک امت نے اس لفظ یعنی خاتم النبیین اور لا نبی یا وادی سے اور احوال کے مطابق باجمہ یہی سمجھا کہ آپ کے بعد ابد تک نہ تو کوئی نبی ہوگا نہ رسول ہوگا, اور یہ کہ نہ اس میں کوئی تعویل چل سکتی اور نہ تخصیص, یعنی تعویلات نہیں کرنی چاہیے اور نہ اس کے اندر سے کوئی اپنے لیے ایسی باتیں رکھنی چاہیے جس کو ہم اپنے ساتھ لیں. باقی رہ گئی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی باتیں, تو اس کے بارے میں ہم پیچھے سورۃ مائدہ میں بھی الحمدللہ تھوڑی بات کر چکے ہیں آخری آیتوں میں, جہاں حضرت عیسیٰ کے رفع آسمانی کا ذکر تھا, بلکہ میرا خیال ہے کہ سورۃ بقرہ میں بھی اس پہ تھوڑی سی بات ہوئی تھی. دونوں جگہ اس کا تذکرہ ہے, سورۃ بقرہ میں بھی آتا ہے, سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے, اور اس میں سورۃ مائدہ میں بھی آتا ہے. تو وہ روایات آج الحمدللہ ساری محفوظ ہیں. حضرت عیسیٰ کا چہرہ شکل رنگ ڈھنگ کس کی شبیہ ہوگی, دیکھنے میں کیسے لگیں گے, عروہ بن مسعود جیسے وہ ہوں گے, نام ان کے جس جسم سے پانی گر رہا ہوگا, ہاتھ اٹھائیں گے تو وہاں سے پانی کے قطرے نکلیں گے, چوغا پہننا ہوگا, پھر وہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سیٹ کر لی. اللہ تعالیٰ کے نبی کے حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ مقام لدھ میں اتریں گے تو انہوں نے لدھ کو لدھیانہ کر دیا, جو آج بھی جہاں یہ پیدا ہوئے تھے, انہوں نے کہا یہ لدھیانے کی بات ہے یہ میری بات ہے. یہ جس کا آپ کہنا چاہیے کہ بزور یہ ثابت کرنے کو ہے کہ عیسیٰ نہیں مسیح نہیں مسیلے مسیح آئیں گے اور وہ میں ہوں. اور انہوں نے حالانکہ آپ دیکھیں کہ جو حدیث ہے, اب وہ حدیث میرے پاس ہے لیکن اتنی میں آپ کو لکھانا نہیں چاہتی نام, لیکن صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حق کے باوجود لوگ کیسے بھٹک جاتے ہیں نا. فما زواد الحق کی علت دلال, دعا کیا کرے اللہ حق کا راستہ ایک دفعہ چھٹے نہ ہم سے, جب آدھا حق لے کے اب چھٹتے ہیں نا تو اللہ کی پناہ شیطان کے بہترین دوست بن جائیں گے. وہ چاہتے ہی لوگوں کو لانا ہے کہ جو لوگوں میں دین کے نام سے معروف ہوں, قرآن والے ہیں, بڑے معروف ہیں, سپیچ کتنی اچھی کرتے ہیں, بولتے کتنا اچھا ہے, جوش کتنا ہے, آواز کتنا اچھا فرماتے ہیں, عمل دیکھیں یہ تو کبھی بے وضو ہی نہیں ہوئے, یہ تو رات کو سوتے ہی نہیں ہے, ان کو تو فلاں سلام کرتا ہے, ان کو تو فلاں کرتا ہے, یہ جو کرامتیں اور مشاہدے اور طویلیں اور خواب اور دس اینڈ دیٹ, یہ لوگ, اور اس کے پیچھے شخصیت پرستی ہے, پرسنالٹی ورشپ, کبھی کسی دین والے کو نہ پوچھیں, واللہ ہی بھٹک جائیں گے. دو رنگ میں بھٹکتے ہیں لوگ دینداروں کو دیکھ کر, ایک یہ کہ وہ انہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور خدا نہ خاصا یہ کہنے لگتے ہیں کہ تو ہی تو وہی ہمارے قبلہ کعبہ ہے. قبلہ کعبہ کا لفظ نہیں سنا آپ نے کبھی؟ یعنی ہمارا قبلہ بھی وہی ہے, کعبہ بھی. اللہ کو کیا سجدہ کرے, بزرگ صاحب کو کر لیں, ہے تصویر شیخ میں اسی کا تصور کر کے دیکھتے رہو, یہ ہمارا کعبہ ہے. یہ گھروں میں تصویریں لگا لیتے ہیں ایسے لوگ, اور آٹے جاتے اس کو سلام کرتے کہتے سلام ہو گئی, کعبہ ہو گیا. اور میں نے پچھلی کسی اس مسبیل الجنہ میں مجھے نہیں یاد لگی, جب میں امریکہ میں تھی تو وہاں میں نے اس تصویر میں نور القرآن کی ہے, ابھی بھی ویب سائٹ پہ شاید, نور القرآن میرا پہلا آن لائن کورس تھا, اس کی تصویر میں میں نے ایک پیپر پڑھ کے سنایا تھا ہماری اپنی کلاس میں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہیوسٹن میں بہت سارے لوگ اس عقیدے سے ہٹ کے مسلمان ہوئے ہیں, ہماری اپنی کلاس کے موسٹلی لوگ جو ہوتے تھے وہ اسی طرح کے, اور انہی میں سے پھر یہ لوگ مجھے مدد کرتے تھے. تو ایک ان کے جماعت خانے سے جو پیپر ملتا ہے وہ ایک سسٹر نے مجھے لا کے دیا, تو وہ میں نے پڑھا. اور اس بچی کے, یعنی ینگ بچی تھی, اور ان کی ماشاءاللہ ماں اور نانی مسلمان ہوئی تھی, تو اس سے وہ جنریشن البندہ چلے. ابھی بھی سارا خاندان دوسری طرف ہے لیکن یہ کچھ لوگ تھے. تو اس کے مجھے وہ لفظ کانوں میں گونجتے ہیں کہ بڑا ہی کوئی نفس پہ قابو پانے والا ہوگا نا تو وہ یہ مذہب چھوڑ کے اسلام پہ آئے گا. کہتی سلیو لیس پہننے کی ہمیں اجازت, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ شپ ہمارے لیے اجازت, نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں, روزے تمہارے معاف ہیں. وہ کہتی ہم صرف جمعے کے جمعے رات کو جماعت خانے جاتے ہیں, وہ ہمارے بہت بڑا تھا, میرا درس ہوتا تھا اس سے بالکل ساتھ ایک مسجد میں ہم جاتے تھے, تو اس سے پہلے ایک جماعت خانہ تھا. کہتی اتنا ڈیووٹیڈ اور اتنے ڈونیٹڈ لوگ ہیں یہ اپنے, اس کے لفظ ہیں کہ اگر یہ جتنے لوگ اس عقیدے کے آج حامل ہیں اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو مسلمانوں کو کبھی چندے نہ مانگنے پڑیں, اپنی تنخواہ پہ میں سے شاید 25-30% اپنے جماعت خانے کو دیتے ہیں. اور وہ جو پیپر تھا میری وہ سفر میں گم گم گیا کہ ادھر ریکارڈنگ میں کہیں رکھا ہوگا تو محفوظ ہے, تو وہ پڑھ کے میں نے سنایا تھا, اب روزے رکھنے کی ضرورت نہیں, وہ اب معاف ہے, اور اب تمہارا حج جو ہے وہ امام کو دیکھنا ہی تمہارا حج ہے, پوری کوشش کرو تو اس کی کرو وہ کرو. اور ان کے حوالے تھے, یہ کچھ انگلی بھی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں, ابھی میں نے کچھ چیزیں روکی ہیں, ہو سکا تو میں کل کسی طرح اگر دکھا سکی ہے نیکسٹ جس طرح جہاں بھی اللہ کا حکم ہوگا. یعنی ان کی اپنی کتابوں کے ریفرنسز ہیں. تو نفس کے پرستش کرنے والے لوگوں کو یہ بہت اچھا لگتا ہے. پھر یہ قربانیوں والا دین کس کو اچھا لگے, یہ پڑھنے والا دین, سیکھنے والا دین, ہجرتوں والا دین, من مارنے والا دین تو اچھا نہیں لگتا. ہر بات کا وہ خلاصہ یہی کہتے ہیں کہ بس تم ہر جمعے آ کے جماعت خانے کی خدمت کر دو. کھانا اتنا وہاں بڑھتا ہے, وہ جماعت خانہ نہیں اصل میں وہ ہوٹل لگتا تھا, دیگوں کی دیگیں آتی اور گھر کی کہتی بچے عورتیں مرد اس کی دیواریں تک ہم رات کو صاف کر کے دھرتے ہیں, اور ہم پھر خوش ہوتے ہیں کہ اس ہفتے کا ہم نے یہ کام کر دیا. اب پورا ہفتہ وہ خود بتاتی ہیں بچیاں کہ ہم خود ہر خرابی میں مبتلا تھے اور گناہ سمجھ آتا تھا تو ہم کہتے تھے کوئی نہیں وہاں جا کے چندہ ڈالیں گے. اور انہوں نے ایک باقاعدہ جیسے قیمتیں ہوتی ہیں نا مشورہ فیس ہے, تو اس کاغذ کے اندر کچھ لکھے ہوئے تھے, کوئی نماز چھٹی ہے تو جماعت خانے میں آ کے $5 ڈال دو, اور اگر کوئی روزہ چھٹا ہے تو اتنے پیسے ڈال دو, اور یہ کرو اور وہ کرو. تو پیسے سے جنت لینی کتنی آسان ہے, وہ تو ساری چلے جاتے. پھر تو میرے والے لوگ گھر بیٹھ کے جنت پہ لے کے بیٹھتے, پھر باقی کام بعد میں کریں گے. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے سب کو ہدایت دے. دل میں درد رکھیے, اس میں کسی بھی کی دل آزاری ہو تو ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, کیونکہ جن کو نہیں پتا ہوتا. اور یاد رکھیے آج جتنے بھی لوگ ہیں نا دنیا میں, ایسے جس طرح ہم دیکھے تھے اکیلے مسلمان ہیں نا جن کو اپنا دین نہیں پڑا ہوا, میں کہہ سکتی ہوں اب اس وقت ان کی ینگ جنریشن میں بہت ساروں کو یہ ساری باتیں بھی نہیں بتاؤں گی جو میں نے ابھی تھوڑی سی آپ کو بتائی ہیں, بہت ساری روک لی ہیں, ساری نہیں بتائیں آپ کو. ان کے ینگس کو, بچوں کو, مردوں کو, یہ بھی وہ بلائنڈ جس کو کہتے ہیں نا کہ فالو بلائنڈلی, یا جس کو اندھی تقلید ہے, ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ تو نہیں ہے وہ نہیں ہے, اور ان کی پھر آگے جماعتیں ہیں, ان کے پھر آگے مختلف فرقے ہیں. ہو سکتا ہے ایک فرقے کی ایک سوچ, مثال ہے کہ کوئی اسماعیلی کی بات سنے اور کہ ہم نے تو کبھی نہیں یہ بات, ہمارے فرقے میں تو یہ نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھو تو صدقہ دے دو, وہ ان کے اس فرقے میں نہیں ہوگا, ان کا کسی اور فرقے میں ہوگا. ان کے آگے پھر آگے فرقہ در فرقے ہیں. آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں کہ جب باطل ادیان کے ذکر میں ہم ان کو بھی اور دوسرا پڑھتے ہیں تو یہ جو 73 فرقوں کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملتی ہے وہ بالکل سچی ہو جاتی ہے. تو ہم بڑے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے کسی کو ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت دے. ایک آپ کو نصیحت کروں گی, جب آپ کے بچے اسکولوں کالجوں یونیورسٹیز میں پڑھنے جاتے ہیں یہاں وہاں دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں بعض دفعہ لڑکوں کی لڑکوں سے تو ہوتی ہیں وہ لڑکیوں سے بھی ہوتی ہیں اب نہ ان کو اپنے دین کا پتا ہے نہ ان کو پتا ہے تو بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں شیعہ سے شادی سنیوں کی ہو رہی ہے احمدیوں کے ساتھ ہو رہی ہے نان مسلم کے ساتھ تو وہ ہو ہی رہی ہے نو پرابلم کہتے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی آپ کس موضوع پہ بات کر رہی ہیں جی میاں شیعہ ہیں کب سے شیعہ ہیں بہت سال سے شیعہ ہیں تو میں اب یہ لفظ اس وقت کوئی توہین کے لیے نہیں بول رہی ان کی میں آپ کو یہ بتانے لگی ہوں اٹ ڈز میک ڈفرنس کہتے ہیں ڈزنٹ میٹر نا اٹ میٹرز تو بچوں کو اپنے دین کی اگر باتیں نہ سکھائی ہوں تو یہ باتیں وہ ان کی سنتے کہتے کوئی حرج نہیں اور جو ان کا اخلاق ہے واللہ اس وقت بھی ناروے میں اگر آپ کبھی جا کے دیکھیں ہائی وے کے اوپر اتنا بڑا ان کا ادارہ ہے کہ اور گورنمنٹ کا سب ان کو پروموٹ کیا ہوئے کئی ملین ملین کرونز کا اور ہیں دیکھنے میں تھوڑے لوگ ان کو پروموٹ کرتے ہیں لوگ اور ان کی یونٹی دیکھیے اور ان کا اخلاق گھروں میں جا جا کے وہ لوگوں کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے مائل کرتے ہیں میں سوچتی ہوں کہ اگر حق والوں کی زبانیں کڑوی سے میٹھی ہو جائے نا تو کم از کم کچھ تو توڑ ہم اپنا کر سکیں تو یہ لوگ ریپریزنٹ بہت خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں کھانا بہت دیتے ہیں لوگوں کو صدقہ بہت دیتے ہیں یہ جو ایڈز جاتی ہیں کوئی زلزلہ زدگان کی اس کی یہ بہت جاتے ہیں اور ان ناموں پہ گورنمنٹ سے کروڑوں روپیہ یہ لیتے ہیں ان کو ملتا ہی آگے دیتے ہیں تو اچھے کام تو کرتے ہیں بہت سارے لیکن اگر عقیدہ خراب ہو اور کام اچھا کریں تو اس کی مثال کیا ہے سمپل سی بات ہے کوئی مرد کہہ دے میں اس عورت سے نکاح کے چار بول نہیں بولتا لیکن میں اس کی ساری خدمت کروں گا یا اس کی ساری ضروریات پوری کروں گا لفظ تو بیچ میں دو بول ہی ہے نا عقد کے کوئی کہہ دے لڑکی میں اپنی اس ماں کو ماں نہیں مانتی لیکن البتہ میں ایک عورت ہونے کے ناطے اس کی خدمت بہت کروں گی کوئی فرق اس سے پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا تو بس یہی بات ہے یہ اللہ کے ساتھ تعلق اور عقیدہ یہ بہت پختہ ہونا چاہیے انسان کا اور اس کی کمی پھر انسان کے عمل کی کمی بھی ہوتی ہے اور خواہشات بھی ہوتی ہے ہمارے اس پر ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہمیں تو اپنے نبی کے بعد کوئی نہیں چاہیے ہم تو انہی کی اتباع کر لیں تو انشاءاللہ ہم پوری دنیا میں چلے جائیں گے نبی کی ضرورت کب پڑتی تھی جب پچھلے نبی کی تعلیمات بھول جاتی تھی تحریفات ہو جاتی تھی دین بدل جاتا تھا آج الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ ہیں لفظ محفوظ ہیں زبر زیر موجود ہیں پھر آپ دیکھیں کہ پہلے نبی آتے تھے ایک خاص علاقے میں آتے تھے دوسرے علاقے میں پیغام نہیں پہنچتا تھا آج آپ دیکھیے کہ دنیا کے کچے گھروں میں اسلام کا پیغام گیا ہوا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ پہلے دور میں وقتی تعلیمات ملتی تھی آج پوری یونیورسل تعلیم ہمیں مل چکی ہے ہمیں تو اس میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں اور یہ دین کے وہ بنیادی عقائد میں سے ہیں یہ پچھلی صدی جب سے یہ پیداوار ہے اس سے پہلے تو مسلمان اس کا لفظ بھی نہیں سن سکتے تھے اور اگر آپ نے سنا کہ ہمارے اپنے پاکستان کے پہلے سر آپ کو پتہ قادیانی وزیر اعظم قادیانی تھے انہوں نے قائد اعظم کی مسجد میں نظر نہیں پڑی تھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یا مجھے کسی مسلمان ملک کا کافر وزیر کہہ دو یا کسی کافر ملک اپوزٹ کہہ لو یعنی کافر ملک کا مسلمان وزیر یا مسلمان ملک کا کافر وزیر کہہ دو میں نہیں مانتا اپنے بیٹے نے ان کی مسجد میں نظر نہیں پڑی تھی تو وہ کہتے اور ان لوگوں کے جو الفاظ ہیں اللہ کی بنا کہتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں مانتا سب ہمیں مانتے ہیں سوائے کنجروں کے اور اتنی گندی زبان ہے واللہ کہ دل نہیں کرتا میں یہاں بولوں پھر مجھ سے نکل گیا لفظ انہوں نے اتنے گندے لفظ بولے میں ان لوگوں کے لیے جو ان کو نہیں مانتے اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے حرام زادے تک کہا ہوا ہے صرف وہ لوگ ہمیں نہیں مانتے جی آپ پیچھے سے فرضی پھر اللہ سے یہ اتنی چھوٹی بات تھی کہ بعد میں پتا چلتی ہے دیکھیے ایک ہوتی ہے اصل چیز ایک نقلی ہے جو اصلی ہوتا ہے نا وہ کبھی نہیں کہتا کہ ہم سب ایک ہیں نقلی برانڈ ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں ہم سب ایک ہی ہیں ایک ہی چیز ہے ویسی یہ لے لیجیے سملر ہے تو یہ تو ہماری اپنی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے نا کہ ہم لوگ کیا لے رہے ہیں اور کیا دے رہے ہیں دیکھیے مجھے تو اس پہ اتنی حیرت ہو رہی ہے کہ مذہب کی بات کیے بغیر شادی ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا یہ کون ہے تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں نا کہ ہماری دیکھیے مسلمہ کذاب ازان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا جی آپ کچھ کہہ رہے
میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے 1990s میں ہمارے ممبر تھے انہوں نے تقریباً 2 سال مجھ پہ بڑا ورک کیا تھا کلیانی سے، اور ان لوگوں کا میں بہت کلوز جانتی ہوں، اور آپ نے جو بتایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جتنی گندگی ان لوگوں میں ہے، اور جتنے اس میں گندے جو مرزا آپ تو صاحب کیا کہہ رہی ہیں، دل ہی نہیں چاہ رہا اتنی عزت سے بات کی جائے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بھی آپ کو بڑا ہی ہوگا کہ کیا کتنا قربت آیا اور کیا کیا کچھ کہا. تو میں اس وقت اتنی میچیور نہیں تھی، لیکن میرے جاننے والے تھے ایک دو لوگ، اور قائد اعظم یونیورسٹی سے گولڈ میڈلسٹ تھے، ایک پی ایچ ڈی تھے. ان ایسا کیا پوائنٹ ہے کہ جو یہ اتنے بڑے ٹھیک ہے کمزور ایمان، وہ کمزور ایمان والے بھی نہیں تھے، وہ ایک اسلام آباد کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے بیٹے تھے، اور ان کے پھر باقاعدہ انہوں نے مناظرے کیے، مباحثے کیے، اور ابھی بھی وہ اسکاٹ لینڈ میں ہیں، ماں باپ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا صرف ہمارے جنازے میں بھی یہ نہ آئے. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کمزور ایمان والا آ سکتا ہے ٹریپ ہو سکتا ہے، کم علم ایک ٹریپ ہو سکتا ہے، لیکن یہ زیادہ تر لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں جو ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، جن کا آئی کیو لیول بہت ہائی ہوتا ہے. ایسا کون سا پوائنٹ ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر فوکس کر کے تو بچوں کو اس سے دور رکھیں؟
دیکھیے، میں آپ کی جو بات کے اندر بات ہے وہ اس کا جواب یہ ہے کہ زیادہ عقل مند لوگ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. سیدھے سادھے لوگوں کو یہ باتیں کشف کی، الہام کی، وہام کی نہیں آتی. جو پڑھے لکھے وہ کہتے ہیں واہ کیا. اور یہ ایک چھوٹی سی بات میں نے پیچھے کہیں کہی ہوگی، دور کی کوڑیاں لانا. جہاں قرآن پڑھاتے، حدیث پڑھاتے، بات کرتے، کوئی دور کی کوڑی لائے گا نا، یہ دور کی کوڑی ہے نا کہ میرے اندر نبی کا روپ ہے، میں سایہ ہوں، اب دیکھو چل. لوگ تو کہتے ہیں واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو ایسے لوگوں کا علاج یہی ہے کہ اس اصل حقیقت کو ہم خود بھی سمجھیں اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں. اور یہ ہمیشہ زیادہ پڑھے لکھے لوگوں پہ کام ہوگا. اور دیکھیے، شیطان تک بہہ گیا تو دوسروں کی کیا بات ہے.
جی، اور جب وہ قرآن پڑھتے ہوں گے تو جنت جہنم کا اور اللہ کی معرفت بھی ایسے لوگوں کو.
انہوں نے دنیا میں جنت بنائی ہوئی ہے، سرگودا کے پاس ربوا میں ان کی جنت ہے، وہ قرآن سے بھی ربوا تھے. یعنی ایک چھوٹی سی پلی لی اور چل پڑے، سمپل سی. ہمیشہ قرآن سنت میں قریب رہا کریں. یہ حدیث، یہ آیت، یہ آیت سے اس آیت دیٹس اٹ. آپ کہتے ہو اللہ ارسل رسول بالخدا و دین الحق کے لیے یوز کرو اللہ دین ہی کلی، 3 دفعہ یہ قرآن میں آئے. ان کا دعویٰ کہتے ہیں یہاں رسول کا لفظ میرے لیے استعمال ہوگا. یہ غلبہ اسلام میرے ذریعے پورا ہونا، یہ محمد کے ذریعے پورا ہی نہیں ہوا تھا. یہ ان کے قول ہے. میں تو چاہ رہی ہوں کہ میں زیادہ بات نہ کروں اس پہ. ٹھیک ہے، تو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کی اصلاح کرے، اور ہمیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. جی پلیز، ان کو اجازت نہیں ہے، چھپا کے جاتے. آپ کو پتا کہ یہ جو ان کا سوال ہے کہ کیا یہ لوگ حج پہ جاتے ہیں، اجازت نہیں ہے، ڈھک چھپ کے جا سکتے ہیں. اور بس وہی بات آتی ہے نا کہ قریب تھا کہ آپ کو تو نا کہ اب یہ سارے عقائد کے اعتبار سے مذہباً جو لفظ ہیں نام، پھر وہی عادت نہیں نا دینے کی، اس لیے مجھے مشکل لگ رہا ہے. تو ان کو بھی کافر قرار دے دیا جانا تھا. ایک عالم تھے جو اس پہ کام کر رہے تھے، ان کو بم بلاسٹ میں مروا دیا، اور وہ آخری مراحل میں تھے اپنے ان کی گورنمنٹ تک لے جا کر ان کو گورنمنٹ کے لیول پہ کافر قرار دلوانے میں، اور بم بلاسٹ میں وہ مارے گئے. تو یہ اللہ کو بتا. تو بہرحال چلیے آگے چلتے ہیں. ارم، میں اگلا سبق شروع کروں یا بک کرنی ہے آپ لوگوں نے؟ کیونکہ پوری تو نہیں ہوگا لیسن. جی، آپ کچھ اور بھی؟ ہاں جی بولیے. یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ جو آج مسلم مسلک ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں، آپ یہ پوچھ رہے ہیں. دیکھیے، دو چیزیں آپ سب سمجھ لیں. آپ قرآن کے طالب علم ہے نا، قرآن حدیث سیکھتے ہیں. امت میں 2 طرح کا اختلاف ہوتا ہے، لکھ لیں یہ باتیں، آپ کو کبھی فائدہ دیں گے. ایک ہے فقہی اختلاف، فقہی اختلاف عبادات کے طریقوں میں، نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں، سجدہ کیسے عورت کرے، اور عورت محرم کے بغیر سفر کرے نہ کرے، یہ اس طرح کے جو نا ان کو کہتے ہیں فقہی اختلافات. دوسرے بھی اختلافات ہیں نا، وہ عقیدے کے اختلاف ہیں. فقہی اختلافات کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے ایک درخت ہے تو اس کی جو ٹہنی ہے نا، اس میں سے کچھ پہ کیڑا لگ گیا، آپ وہ ٹہنی کاٹ دیں، اس ٹہنی کو اوور لک کر دیں، دوسری ٹہنی اٹھا لیں، ٹھیک ہے، پھر بھی اسٹل درخت موجود ہے. اٹس اوکے ہو جاتا ہے ایسا. ہر ٹہنی پہ تو پھل نہیں لگا ہوتا نا, کچھ پہ نہیں ہوتا کچھ پہ لگا ہوا, ساتھ رہتی ہیں. جو ہے نا عقیدے کا اختلاف وہ جڑے ہیں, وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرنا. آج ہماری امت کا حال بالکل اپوزٹ ہے. فقہی باتوں پہ مسئلے الگ ہیں. بھئی آپ فقہ حنفی مثال ہے, فقہ میں فقہ حنفی, مالکی, شافعی اور حنبلی, چار مسلک ہیں. کوئی بات نہیں, سو کہ اسٹل دے آر مسلم الحمدللہ. پوائنٹ آف ویو کا فرق ہے, راجے ہر مرجو کا فرق ہے زیادہ سے زیادہ. ارم ان کو وہ بک سنا دیں ادھر اتحاد ملت, لیکن اگر وقت کی رخصت ہو تو کسی موقع پہ دیکھ کے نا, چھوٹی سی بک ہے. ویسے وہ ہم اگلے کورس میں کراتے ہوتے ہیں, تو چلیں وہیں دیکھ لیں گے. بہرحال اس سے یہ سارے سوالات اب حل ہوتے ہیں. اب چاروں مسلک ہیں, اٹس اوکے, نو پرابلم. اٹس آپ نہ خود کو کوئی مسلک کا نام دیں, لیکن اٹس اوکے, آپ ان کی سوچ پہ رہنے دیں. اب رہ گئی بات کہ آپ کو کوئی ایسا عقیدہ دیکھتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں, وہ فوت نہیں ہوئے ہیں, وہ آج بھی زندہ ہیں, میلاد پڑھتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں, اور اللہ کی ذات سب جگہ اندر بھی ہے باہر بھی ہے, تیرے اندر میرے اندر, اللہ ہو اللہ ہو, یہ نہیں برداشت ہو سکتا. جو باطل فرقے ہیں نا, وہ عقیدے کی بنیاد پہ باطل ہیں. یہ کمپیریٹو ریلیجن ایک پورا علم ہے. اس میں صرف آپ اسلام کے ہی نہیں, کفر کے, کرسچینٹی, جیوزم کے اور ہندوؤں کے, ان کے فیکٹس پڑھیں, یقین کریں کہ دل کرتا ہے کہ سر کو ہاتھوں میں رکھ کے بندہ بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ بس بس بس. میں نے جب فرسٹ ٹائم یہ علم لیا, مجھے تو اس دن مجھے سمجھ آیا تھا کہ ہماری امت میں کیا کھیل چلا ہوا ہے. کھچڑی پکی ہوئی ہے نا. کسی نے صرف اللہ کے ناموں پہ غور کیا تو بھٹک گیا. یعنی آپ نے نام سنے ہوں گے نا, خوارج, رافسی اور معتزلہ, یہ سب بگڑی ہوئی فکر شکلیں. کسی نے اور زیادہ نے اللہ کی ذات پہ غور کیا. کچھ نے کہا اللہ تعالیٰ عرش پہ نہیں ہے دنیا پہ. کچھ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سنتے کیسے, آنکھوں کی طرح کانوں کی طرح سنتے جیسے ہم سنتے ہیں. کسی نے اللہ کے ہاتھوں کا ذکر اتنا کر دیا, کسی نے باتوں کا ذکر کر دیا. اللہ کے بارے میں غور و فکر سے زیادہ فرقے بھٹک گئے. اور آج بھی اللہ نیم اینڈ ایٹریبیوٹ جو ہے نا, اس کے اندر زیادہ لوگوں کا جو ہے نا وہ ایک عقیدہ ہے. اور دوسرا جو دور ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ, بشر تھے کہ نور تھے, کتنا مشہور مر رہا. اب کسی کو آپ کہیں کہ جی اللہ کے, کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی تو جی نور ہی تھے, وہ تو نور تھے, تو یہ عقیدے کا مسئلہ. وہ نور نہیں تھے, وہ بشر تھے. اللہ بار بار کہہ رہا عبدہ ہو سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد. تو اس کے لیے آپ کو اپنی ایک عقیدے کے علم کو بہت پختہ کرنے کی ضرورت ہے. جی رم آپ کچھ کہیں. ایسے لوگ عقیدہ بدلنا پتا کس کو کہتے ہیں, کہ یہ آپ کو نماز میں رفع الیدین سکھا دیں گے, اور ان کو یہ پتا ہی نہیں کہ یہ عقیدے کا موضوع نہیں ہے. اور دیکھیے عقیدے کا, اگر مثال ہے کہ نماز میں آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے, اب آپ حدیث میں پڑھنے کے بعد کرنے لگ جائیں, تو یہ آپ کا عقیدہ بدلا نہیں, یہ آپ کی فکر بدلی ہے, یا یہ آپ کا عمل سنت کے مطابق ہو گیا. تو لوگ جب ہنستے ہیں نا کہ ان کا عقیدہ اور ہے, تو ان سے کبھی پوچھے اچھا عقیدہ کیا ہوتا ہے, کہتے عقیدہ کیا ہوتا ہے, عقیدہ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے. تو یہ تو پھر بس اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کرے احسان. جی آپ
یہ ان کی سب سے بڑا ٹریڈ مارک ہے, بیکاز اور مجھے صرف یہ نظر آتا ہے میرے انالیسس میں کہ جب انسان اپنی عقل کو انٹلیکٹ کو ورشپ کرنے لگ جاتا ہے نا, تو سب سے زیادہ
دیکھیں انہوں نے بھی تو اپنی انٹلیکٹ کو ورشپ کیا نا.
میں یہ چیز کرنا چاہتی تھی کہ جیسے استاد جی نے بات کی کہ مرزا غلام احمد کی اگر ہسٹری پڑھیں, کیونکہ مجھے انہوں نے اتنا بہت کچھ دیا تھا پڑھنے کو. یہ آدمی شروع میں بہت اچھا تھا, بہت نیک تھا, اس کے پاس بہت علم تھا, اور بہت یہ جس کو کہتے جی بہت زیادہ یہ اسلام میں ان تھا, اور وہ بالکل سمجھ میں بتا کہ ہی واز پلانٹیڈ بائی انگلش پیپل. دو چیز ہے کہ ایروگنس آ جاتی ہے جب ایک اپنی انٹیلیجنس اور اپنی ورشپ ہے جو کیریکٹرسٹک شیطان, اور دوسرا جب آپ کہیں اسٹارٹ ورشپنگ یور اون انٹلیکٹ, تو پھر آپ خدا اور اس کے رسول کو اس چیز سے ہمیں اپنے بچوں کو وارن کرنا ہے کہ پوچھنا چاہ رہی تھی, جو بھی مجھے لگتا ہے میرا اس کا آنسر نہیں ملا کہ یہ ایسی کیا چیز پیش کرتے ہیں کہ انسان کا دماغ اتنا خراب ہو جاتا ہے. ابھی میرا چھوٹا بیٹا ہے, وہ اگر کبھی شیعہ یا کسی سے کوئی بات کرتا ہے تو گھر آ کے کہتا ہے ماما ہاؤ اسٹپڈ ہی از, ماما دیکھو اس نے کیسے بات کی. یعنی کہ کچھ بچے بھی وہ باتیں جو ہیں وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے تھے جو اتنے انٹیلیجنٹ لوگوں کے سامنے کی کیسی کیا چیز رکھتے تھے کہ ان کا تو
جی میں نے آپ کو یہی عرض کیا نا شیطان ان چیزوں کو پروموٹ کرواتا ہے اور ایسے لوگوں عقل اس میں سب سے بڑا ایک ہی لفظ ہے کہ یہ انٹلیکچولی اپنی آپ کو اتنا نیک پاک کرتے ہیں اب ایک شخص اگر آپ کو یہ کہتا ہے نا کہ میں تو کبھی سویا ہی نہیں اور جی ان کو تو کبھی وضو کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہاں تک یہاں باتیں آ جاتی کہ اب ان کو نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو دیٹ مین کہ اس کے اندر ایک اپنی بڑائی کا احساس بھرا ہوا ہے نا تو اس کے لیے اور ایسی چیزیں سیدھے سادھے لوگوں کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا سیدھے سادھے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی ذات کے بارے میں شرک کرتے ہیں پیروں بزرگوں قبروں میں جانا ان کا شرک بہت سمپل ہے بابا جی سے لے لو بیٹا بیبی جی سے لے لو یہ جو سوچ ہے نا یہ پڑھے لکھے لوگ جن کو کہتے ہیں یہ بات تو کسی کو سمجھ نہیں یعنی میں نام نہیں لینا چاہتی لیکن آج کے دور مجھے نہیں پتا اب بھی آتے نہیں ایک ڈیڑھ سال پہلے مجھ سے کسی نے کہا کہ آج کل ٹی وی پہ ایک بردر آ رہے ہیں اور وہ باتیں برتی کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو ان سے اعتراض ہے میں نام لوں گی آپ سمجھ جائیں گے اس لیے میں نہیں لینا چاہتی میں نے نہیں کبھی سنا ان کو بارہ تو میں نے کہا اچھا وہ کون ہے کیا بتا جو باتیں انہوں نے بتائی وہ ساری فرقہ فتنہ انکار حدیث کی تھی تو لیکن وہ پڑھی لکھی ڈاکٹر تھی جو میرے سے یہ بات کر رہی تھی کہتی ویسے ان کی باتوں میں لاجک بڑی ہے تو میں نے کہا کہ لاجک نہیں چلتی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے شیطان نے کیا کہا تھا نا ربکم الاعلی تو ٹی وی پہ آپ کے وہ پیش کر کے لوگوں کو مسائل دے رہے پھر ان کے نام پہ میں نے بعد میں تھوڑی سرچ کی تو مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ کون ہوں گے تو میڈیا پیش کر اس وقت میڈیا آپ کا جن کو سامنے لائے گا وہ اپنے ایسے لوگ ہوں گے نا بہرحال آپ وقت میں ضائع کرتے آگے چلتے ہیں تھوڑا سا میں آپ کو اگلے سبق کا خلاصہ دے دیتی ہوں جی رام اگر آپ چاہیں 15 منٹ میرے لیے تو 15 منٹ بہت زیادہ ہے شروع کر لیتے ہیں کل پھر آپ کا تو فنکشن ہے تو پھر وہ موڈ ماحول نہیں وہ ہوتا ہم لیسن شروع کر لیتے ہیں پورا کل کریں گے اللہ کے حکم سے رحمت